الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد و آل محمد. حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے جو ہماری گفتگو تھی وہ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بیسیکلی یہ جتنا بھی واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں یہ انسانیت کے پورے سفر زندگانی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ انسانیت کہاں سے شروع ہوتی ہے، اس کی پہنچ کہاں تک ہے، اس کے لیے کیا کیا مسائل ہیں، کیا خطرات ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں. تو ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، اور میرا خیال ہے کہ ایک دو باتیں اگر ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو بار بار شاید دہرانے کی بھی ضرورت اسی لیے پڑ رہی ہے ہمیں، کہ یہ جتنے بھی واقعات بیان کیے گئے ہیں حضرت آدم کی شخصیت کو ریفرنس بنا کے بیان کیے گئے ہیں، لیکن در حقیقت یہ انسان اور انسانیت کی پوری تاریخ ہے، یہ انسان اور انسانیت کا پورا احوال ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ایک سوال درپیش ہوتا ہے ان تمام واقعات کے حوالے سے کہ یہ سب کچھ کہاں ہو رہا تھا، یعنی کہ یہ چیزیں جب حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرایا گیا اور فرشتوں سے بات ہوئی اور شیطان کے ساتھ جھگڑا ہوا اور پھر وہ جنت، یہ سب کچھ کہاں تھا. زیادہ تر لوگ اس بات کے قائل ہیں کچھ بنیاد پر کہ یہ بہرحال یہ والی زمین نہیں تھی کہ جس میں بعد میں آدم آئے. لیکن اس پر بھی ایک حوالے سے، ایک پہلو سے اشکال موجود ہے کہ آدم کی خلقت کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہم نے آدم کو مٹی سے خلق کیا اور پانی سے خلق کیا اور اس طریقے سے بنایا، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور مٹی اور پانی بہرحال ہم اس زمین اور اس زندگی کے حوالے سے ہی جانتے ہیں. اس کے بعد جس جنت میں آدم کو رکھا گیا اس جنت کی بھی تمام کیریکٹرسٹکس اور پراپرٹیز وہ بیان کی گئیں کہ جو ہم اس زمین کی زندگی کے حوالے سے جانتے ہیں، یعنی کہ وہاں پر دھوپ نہیں ہوگی، تھکن نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، بھوک نہیں ہوگی، کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ، یعنی کہ وہ سارے مسائل ہیں کہ جو اس زندگی میں ہیں، اس زمین پر ہیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ یہ بات بھی، یہ پہلو بھی بہت اسٹرانگلی سامنے آتا ہے کہ یہ سب کا سب اسی زمین پر ہی واقع ہوا. لیکن جو فرق آ رہا ہے بنیادی طور سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اویئرنیس کا آ رہا ہے، کہ یعنی اویئرنیس کے کس اعتبار سے کہ شروع میں وہ زمینی زندگی کے حوالے سے اویئر نہیں تھے کہ یہ مادی زندگی کیا ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی ابلیس کے دھوکہ دینے کے بعد انہوں نے درخت کے ذائقے کو چکھا، شجر کے ذائقے کو چکھا، تو وہ اس زمین کی زندگی کی اصل حقیقت اور اس کے اصل مسائل سے آگاہ ہو گئے. ایک بات بظاہر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ اب اس کو دیکھیے، اب اس کو سمجھانے کے لیے پھر ہمیں ایک تھوڑا سا دشوار گزار مرحلہ طے کرنا پڑے گا کہ اس زمین پر کتنے قسم کی زندگیاں پائی جاتی ہیں. یعنی اگر میں مثال کے طور پر بات کہوں کہ جو لوگ مر گئے، انتقال کر گئے، جن کے بارے میں ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ برزخ میں چلے گئے، تو کیا وہ بھی اسی زمین پر ہی موجود ہیں یا وہ کہیں اور چلے گئے، زمین سے رخصت ہو گئے، زمین سے ان کا تعلق کٹ گیا، ٹوٹ گیا؟ تقریباً ہر جگہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں وہ بھی یہیں موجود ہیں، یعنی برزخ یہی ہے. جب کہتے ہیں کہ قبر پہ جاؤ اس سے فائدہ ہوگا، یا ہر شب جمعہ جو ہیں وہ مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں قبرستان کی طرف آتی ہیں یا زیارت قبور کے حکم ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ یہاں سے گئے نہیں ہیں، بلکہ بیسیکلی اسی لائف کی یوں کہہ لیجئے کہ ایک اور ڈائمنشن میں انٹر ہو گئے، کہ جو ایگزسٹ زمین پر ہی کرتی ہے، زمین سے ہٹ کے نہیں ہے، زمین سے باہر نہیں ہے، اس زمینی زندگی سے جدا نہیں ہے، لیکن ابھی ہم اور آپ اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، مجبور ہیں، اور جب ہم بھی اس مرحلے کو پار کر جائیں گے جس کو انتقال کہتے ہیں تو ہم بھی اس زندگی کو دیکھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ ہاں، یعنی کہ ہم، یعنی کہ جو ورلڈز ہیں یا ہائرارکی آف ورلڈز ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ادھر سے ادھر بھاگتے پھریں، بلکہ یہ ہائرارکی آف ورلڈز جو ہے، یعنی عالمین کا جو ایک درجہ ہے، وہ بنیادی طور سے انسان کے روحانی ارتقاء سے وابستہ ہے، یعنی انسان کی جو روحانی یا نفسانی ترقی ہے اس پر بیس کر رہا ہے کہ ہم کس عالم میں پائے جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جیسے اس زندگی میں مثال کے طور پر ہمارے سامنے تین لیولز ہیں لائف کے جو بالکل ظاہر ہیں، ایک لیول پتھروں اور جیسے ہم کہتے ہیں بے جان چیزوں کا ہے، ایک لیول جو ہے وہ پودوں کا ہے، ایک لیول جانوروں کا ہے، اور اس کے اوپر ایک لیول انسان کا ہے جس کو ہم ایگزیکٹلی ڈیفائن نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم ہم تین لیولز کو جانتے ہیں، پتھر، نباتات اور حیوانات، ٹھیک ہے؟ بہت سارے انسان جو ہیں، یعنی میں نے شاید نہج البلاغہ کے خطبات کا آپ کو حوالہ دیا ہو کہ خطبات جو 219, 220, 221, 222 اس رینج میں جو ہیں، جس میں ایک خطبے میں امام علی علیہ السلام نے آیہ الحاکم التکاثر کی تفسیر پہ بات کی، اس میں آپ نے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بالکل آپ کے یہ الفاظ ہیں کہ یہ لوگ پتھروں کی مانند اپنی قبروں میں پڑے ہوئے، جمادات سے تشبیہ دی ہے آپ نے ان لوگوں کو، یعنی کہ جمادات کون سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زندگی میں ذرہ برابر گرو نہیں کیا، کوئی پتھر کی مانند پڑے ہوئے، کچھ بھی نہیں ہے ان کی زندگی۔ السلام علیکم۔ یہ اسی طریقے سے بہت سارے افراد ہیں کہ جو مثل حیوان ہیں، اولائک کل انعام، کہ جیسے قرآن کریم نے مثال دی ہے کہ وہ لوگ گویا کہ چوپایوں کی مانند ہیں، یعنی کہ زیادہ تر افراد اس زمین پر وہ پائے جاتے ہیں کہ جو انسانیت کے مرحلے میں حیات میں داخل ہی نہیں ہوئے، بلکہ کیا ہے کہ ان کے قلوب ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کان ہیں لیکن سماعتیں نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اولائک کل انعام، یہ لوگ گویا کہ چوپایوں کی مانند ہیں، بہائم مویشیوں کی مانند ہیں، بلہم اضل، نہیں بلکہ اس سے بھی پتھر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مویشی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن انسان والی عقل رکھتے ہوئے مویشیوں جیسی زندگی گزارنا یہ بری بات ہے۔ تو جو بہائم کی مانند ہو جائے انسان ہوتے ہوئے، وہ بلہم اول کی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو یہ ورڈز تو ہمارے سامنے ہیں، اور اسی چیز کو اگر کوئی صاحب بصیرت ہے تو اسے نظر آتا ہے، یعنی جیسے بہت مشہور واقعات ہیں کہ آئمہ نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ انسان نہیں ہے، یہ جو چل پھر رہے ہیں، حتیٰ کہ خانہ خدا کا طواف کر رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کے حیوانات ہیں، مختلف قسم کے، اپنے نفوس کی حالتوں کی بنیاد پر، اپنی سرشت کی بنیاد پر، اپنے کردار کی بنیاد پر۔ تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کہ اس زندگی میں بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ کے بیونڈ دا ویل آف میٹیریلزم دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہیں برزخ کی زندگی یہاں پہ نظر آتی ہے۔ وہ مثال کے طور پر جو لوگ مردہ ہو چکے ہیں ان سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور بہت تھوڑے سے افراد ایسے ہیں، یہ بھی امام علی علیہ السلام کا خطبہ ہے، یا 221 یا 222 کے، جس میں آپ نے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہ اس آیت کے ذیل میں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اتنے مضبوط ہیں یاد خدا میں کہ السلام علیکم کہ اس دنیا کی تجارت اور خرید و فروخت ان پر ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہوتی ہے کہ ان کے اور خدا کی یاد کے درمیان حائل ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس زندگی میں رہتے ہوئے آخرت تک کے مراحل کو پار کر چکے ہیں. تو یعنی اس زندگی میں اس دنیا میں یہ مختلف قسم کے افراد سب باہم موجود ہیں. صحیح ہے؟ تو یعنی کہ ہم جس غلط فہمی کا, میں یہ جملہ بھی کئی بار دہرا چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, کہ ہم اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ زندگی وہی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور انسان اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے ریفرنس کو درمیان میں رکھ کے جس کو انسان سمجھتے ہیں. صحیح ہے کہ ہمیں اس غلط فہمی سے باہر نکالنے کے لیے ہی آیات قرآنی ہیں کہ جو بنیادی طور پر, یعنی کہ جب بھی ہم مثال کے طور پر آئمہ یا انبیاء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم فوراً ویسے بن جائیں, لیکن اس کا کم از کم مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ انسان کس کو کہتے ہیں. ہمارے سامنے انسان اور انسانیت کا ایک معیار, ایک پیمانہ, ایک اسٹینڈرڈ سامنے آئے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے کو کمپیئر کر سکیں اور اپنے آپ کو اس کے لحاظ سے ڈیولپ کر سکیں. اور ہم اس حماقت میں نہ پڑے رہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ انسانی زندگی ہے اور یہی انسانی افعال اور انسانی اعمال ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بنیادی چیز تھی. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی زوجہ سے کہا کہ تم جنت میں رہو. یعنی کہ بات ہماری یہ ہو رہی تھی کہ جنت کون سی ہے. علامہ طباطبائی نے اس نظریے کو بیان کیا ہے کہ یہ بہشت برزخی تھی, یعنی یہ بہشت جو تھی یہ بالکل اس زمین کی بھی نہیں تھی کہ جیسے زمین کے پھل اور میوے, بلکہ بہشت برزخی تھی. اب لیکن اس کو سمجھنا اور سمجھانا بہت مشکل کام ہے کہ بہشت برزخی کیا چیز ہوتی ہے. عالم برزخ حقیقتاً انسان کی سوچ اور فکر کا عالم ہے, یعنی اٹ از ورلڈ آف اور تھاٹس. اور اگر اس عالم برزخ کی کیفیت کو ہمیں دیکھنا ہے تو وہ خدا ہمیں ہر رات کو دکھاتا ہے خواب کی صورت میں. اچھا, ہم جب بیدار ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ خواب ایک فکٹیشیس چیز تھی اور ہم اس کو بالکل اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن یہ بات میں آپ کو اچھے طریقے سے, آپ سب اس بات سے اقرار کریں گے اس چیز کا, کہ جب ہم حالت خواب میں ہوتے ہیں تو ہمیں ذرہ برابر اس بات میں شک نہیں ہوتا کہ یہی ریئلٹی ہے. یعنی ہم خواب کو ایک ریئل فینومینن کے طور پر ایکسپیرینس کرتے ہیں نہ کہ سوچ کے طور پر. اس بات سمجھ میں آ رہی کہ یہ نہیں ہوتا کہ خواب جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا ہوں, یہ چیز نہیں ہے, بلکہ دیٹ از اے ریئل ورلڈ ان وچ آئی لیو ایٹ دیٹ ٹائم. کہ جب میرا بدن بالکل ساکت ہوتا ہے, جب میرا بدن کوئی حرکت نہیں کر رہا ہوتا, جب میں اس جسم سے کوئی عمل انجام نہیں دے رہا ہوتا, لیکن اس کے باوجود میرا نفس ایک ورلڈ میں لیو کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, ایکسپیرینس کرتا ہے. اور جو میرے اپنے ذاتی تجربات ہیں کہ اس خواب کی حالت میں جو تجربات ہوتے ہیں وہ زیادہ انٹینس ہوتے ہیں بنسبت اس جسمانی زندگی کے. یعنی خواب میں خدا نخواستہ اگر کسی قریبی کی موت کو دیکھ لیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. یعنی یہ چیز میں نے خود محسوس کی ہے کہ اگر خواب میں کسی اذیت ناک مرحلے سے گزرے ہیں وہ اس زندگی کے مقابلے میں بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے, یا ایسے ہی خوشی یا ایسے ہی کوئی اچھائی. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عالم برزخ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری فکر سے تشکیل پاتا ہے, لیکن اٹ از ناٹ اے ویمزیکل ورلڈ, یہ امیجنیٹو نہیں ہے, بلکہ اس کی ایک حقیقت ہے. اور وہ حقیقت ہمیں روزانہ خدا خواب میں دکھاتا ہے, اور اس کے لیے جو چیز ہمیں بتائی گئی آئمہ کی زبانی کہ کیوں دکھاتا ہے, اس لیے کہ مرنے کے بعد زیادہ تر انسان اسی حالت میں رہیں گے. وہی ہے جس ورلڈ میں ہم سب رہیں گے موت اور انتقال کے بعد, وہ وہی ورلڈ ہے برزخ جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں جس قسم کی. ٹھیک ہے؟ تو اس لحاظ سے آپ یہ نہیں سمجھیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ برزخ تھا تو برزخ سے مثال ہم یہ لے لیں کہ کوئی سوچ رہے تھے یا حضرت آدم کے دماغ میں کوئی خیال گھوم رہا تھا. نہیں, बल्कि ये वो वर्ल्ड है कि जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड से जस्ट नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर एक नजरिया जो इन्हीं उलमा ने पेश किया, उसको लेकिन बहुत गौर से सुनिएगा जन्नत के हवाले से। इंसान का जो सफर है, और उरफा ने इस बात को बहुत जोर देकर बयान किया है कि जो खुदा ने जिन दो कमानों का जिक्र किया है पैगंबर अकरम के सफर मेराज के हवाले से, काबा कौसैन, ये काबा कौसैन इंसान की पूरी जिंदगी का सफर है जिसको पैगंबर अकरम ने मेराज में मुकम्मल कर दिया था। ये दो कमानें कौन सी हैं? एक कमान है खुदा से आले इल्लीयीन से असफलुस साफिलीन तक आना, जिसे कहते हैं कौस नुजूल, मतलब दिस इज द आर्क ऑफ कमिंग डाउन। दूसरी कौस कौन सी है? कौस फ़ऊद, असफलुस साफिलीन से बुलंद होके दोबारा आले इल्लीयीन तक पहुंचना। ठीक है, और पैगंबर अकरम ने जब मेराज को पा लिया तो उन्होंने इस दूसरी कमान को मुकम्मल कर दिया। ठीक है, वो काबा कौसैन, दो कमानें मुकम्मल हो गई और हम उस सफर में कहीं ना कहीं मौजूद हैं हम सब। इसमें फर्क क्या है, और खुदा ने ये दो जर्नीज क्यों करवाई, ऊपर से नीचे वाला और फिर नीचे से ऊपर वाला? जब इंसान ऊपर से नीचे आ रहा है, उसे न जिंदगी का पता है न अपनी हकीकत का पता है। यानी वो एक ऐसे मखलूक की हालत में है कि जिसको बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया गया है, लेकिन अभी ना वो गिफ्ट देने वाले को सही तरीके से जान रहा है। यानी इजमाली तौर पर, इजमाली समझते हैं, यानी एक किसी, हाँ, स्केची, उसके पास तसव्वुर है कि वो कौन है, अपने बारे में भी मुकम्मल तौर से नहीं जानता और ना उस गिफ्ट के बारे में सही तौर से जानता है कि जो उसको दिया गया। तो उसको जब ऊपर से नीचे लाया जा रहा है तो इंसान गिफ्टेड है, पोटेंशियल रखता है, जो अल्लाम आदम अस्मा कुल्लाह की शक्ल में जाहिर हो रहा है, यानी कि वो पोटेंशियल जाहिर हो रहा है आदमियत का कि यहां तक जा सकता है, लेकिन इसको उतरना असफल साफिलीन में, यानी सबसे निचले मकाम पर उतरना है ताकि सबसे ऊपर वाले मकाम तक जा सके। जो मैंने बताया था ना कि जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही उसके मुकाबले में पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। जितना आप कमान को पीछे की तरफ ज्यादा खींचेंगे उतना ही तीर आगे की तरफ जाएगा। तो क्योंकि ये वो मखलूक है कि जिसे अर्श तक, जिसमें अर्श तक जाने की सलाहियत है, आला इल्लीयीन तक पहुंचने की सलाहियत है, तो इसलिए इसके सफर को कहां से शुरू होना चाहिए? असफल साफिलीन से शुरू होना चाहिए। तो वह कहते हैं ये दो कौसें जिंदगी की इंसान की, एक उतरने वाली कि जिसमें इंसान के वजूद की हकीकत इरादा खुदा से बाहर आई और आलम ब आलम, आलम ब आलम नीचे आती गई, यहां तक कि लोएस्ट ऑफ द लो तक पहुंची, और यहां से फिर राइज करना है अपने इख्तियार के हमरा। और इस इख्तियार की वजह से फायदा क्या होगा कि अब हम जिंदगी को जान रहे हैं, यानी जिस हालत में हम असफलु साफिलीन में उतरे थे आज हम उस हालत में नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह, वजूहात बुनियादी तौर से दो हैं। पहली वजह यह है कि हमारा शऊर की बेदारी, और दूसरी और अहम तरीक वजह जो है वो शैतान की मौजूदगी है। अगर हमें शैतनत के मुकाबले में काम ना करना पड़े तो हम कभी भी हक की वो मारिफत नहीं हासिल कर सकते हैं जो इस सूरत में हासिल होती है। यानी इसकी बहुत आसान सी मिसाल है कि अगर आप कभी भी अपने बाजुओं को ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आपको बॉडी बिल्डिंग करना पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग इज वर्किंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। आप जब अगर अपने दिमागी कुव्वतों को बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे डॉक्टर कहते हैं ना, मैथमेटिक्स करो, थ्योरम सॉल्व करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यानी उसूल यही है कि जब आपकी कोई भी फैकल्टी अगेंस्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है, स्ट्रांग हो जाती है। तो बेसिकली शैतनत वो रेजिस्टेंस है जो इस आलम में रखा गया है कि जिसके अगेंस्ट नफ्स इंसानी काम करे और तकवियत ताकत को हासिल करे। ये इसकी इसकी हिकमत है, इसकी यानी खुदा ने जो शैतनत को रखा है ये उसकी हिकमत है। हर चीज ये इसीलिए और अफा जो है कभी भी ये जुमला नहीं इस्तेमाल करते। मैंने बार बार आपकी खिदमत में एक बात अर्ज की ना कि रसूल खुदा ने कभी नहीं कहा कि काश अबू जहल और अबू सुफियान नहीं होते। इमाम हुसैन ने कभी नहीं कहा कि काश यजीद नहीं होता। इमाम खुमैनी ने कभी नहीं कहा कि काश सद्दाम नहीं होता। नहीं, सजदे से नहीं शुरू हुआ, मसला शुरू हुआ है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज खलीफा से। यानी खुदा ने कहा कि मैं अर्ज में उससे करार देना चाहता हूं जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा। तो अब जो मखलूक भी खुदा को रिप्रेजेंट करेगी, और ये भी यानी कि बहुत सारी बातें असल में इतना डाइवर्स है ना, वो चीजें मैंने जो 10 उसमें कही है वो सब कहीं ना कहीं से मिल रही होती हैं। तो मैंने उसमें एक दफा ये बात भी कही थी कि इंसानी वजूद जो है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि इंसानी वजूद में फरिश्ता भी आके जिंदगी गुजार सकता है, इस वजूद में जिन्नात भी आ सकते हैं। इसीलिए आपने वो सुना होगा ना कि जिन इस इंसान के भेस में आ गया और फरिश्ता इंसान के भेस में आ गया और फला इंसान के भेस में आ गया। तो ये कभी नहीं सुना होगा कि इंसान जिन के भेस में चला गया, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये एक वेरिएबल एंटिटी है जो वजूद इंसानी जिसको हम और आप कहते हैं, इसमें एबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म इनटू एनीथिंग। इसमें मौजूद नफ्स जिस तरफ इसको ले जाए ये वैसा बन जाएगा। इसको शैतान की सिमत में हरकत देना शुरू कर दे, यही वजूद शैतानी हो जाएगा। इसको हैवानात की सिमत में हरकत देना शुरू कर दे, यही वजूद हैवानी हो जाएगा। इसको फरिश्तों की सिमत में हरकत देना शुरू कर दे, यही वजूद मलकूती हो जाएगा। इसको खुदा की सिमत में हरकत देना शुरू कर दे, यही वजूद खुदाई हो जाएगा। इतनी कैपेबिलिटी है यानी कि जो मासूम है, मासूम सिर्फ इलल मलकूत हरकत थोड़ी है मासूम की, मासूम की हरकत इलल्लाह है, तो इसलिए उनका नफ्स इलाही है, मलकूती नहीं है। ये क्वालिटी है इसकी, सही नहीं कि अच्छा। इसमें जो बात मैं कहना चाह रहा था कि जन्नत के हवाले से खास तौर से कि जब इंसान ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसे जस्ट बिफोर लैंडिंग इनटू द फाइनल डेस्टिनेशन जहां पर उसे अपनी जिंदगी गुजारना है, उस जिंदगी गुजारने से पहले यूं कह लीजिए कि उसकी आंखें खोल दी गई, यानी उससे पहले उसे खबर नहीं थी कि मैं कहां से आ रहा हूं। और इसकी दलील क्या है, सूरह दहर, हल अता अलल इंसान हीन मिन दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कि इंसान पर से पर आलम दहर में वो लम्हा आया कि जब वो शय मज़कूर नहीं था, यानी था लेकिन काबिल ज़िक्र नहीं था। तो जब उसको खिलकत अता हुई, जब उसको बाकायदा एक शक्ल दी गई, शेप एंड फॉर्म दी गई, उसको एक नफ्स अता किया गया, रूह दी गई, तो उसके बाद उसको जब वो अपने से यानी कि इस ज़मीन से पहले के आलम से जब गुजरा तो उसने ये देखा कि खुदा ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी जगह बनाई है, यानी जो मेरा खुदा है, जो मेरा रब है, वो हकीकतन ये चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूं, मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारूं, खुदा मेरे लिए तकलीफ नहीं चाहता। तो उसने मुझे जन्नत में रखा, उस जन्नत को दिखाया, उस जन्नत की कोई कीमत नहीं ली खुदा ने, उस जन्नत को बिला मुआवजा अता किया आदम और हव्वा को। इसमें एक गहरा नुक्ता जो है वो ये कि खुदा ने उनको ये दिखाना चाहा कि देखो ये तुम्हारा घर है लेकिन इसको सजाना और बनाना तुमको खुद है। अभी ये फकत एक तोहफा है कि ये एक अच्छी पुरसकून जगह है जिसमें धूप नहीं है, भूख प्यास नहीं है, तकलीफ नहीं है, मौसमों की शिद्दत नहीं है, कुछ नहीं, पुरसकून जिंदगी, लेकिन इसको सजाना और बनाना इल्म असमा के जरिए से, اطاعت، اطاعت خدا کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، یہ تمہارا کام ہے. یعنی یہ چیز ہم نے تم کو دے دی، یہ ہمارا گفٹ ہے، یہ ہمارا تحفہ ہے تمہارے لیے، یہ جنت. اب جس جگہ پر تمہیں جا کر زندگی گزارنا ہے، وہاں پر رہتے ہوئے یا اس کو کائنات کی بہترین جگہ بنا لو رہنے کے لیے، یا سب کو ضائع کر کے، برباد کر کے پھینک دو. یہ بھی ایک ممکنہ نقطہ ہو سکتا ہے، ممکنہ حکمت، کہ آدم جب اس زمین پر وارد ہوئے تو آدم اس احساس کے ساتھ آئے کہ میں ایک جنت کو کھو کے آ رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد خدا نے ان کو وہ طریقہ بتایا، وہ ہدایت دی کہ جنت کو کیسے آباد کیا جا سکتا ہے، صرف ریگین نہیں. یعنی خدا نے جب کہا آدم سے کہ میرے پاس میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی، اور جو ہدایت پر عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو اب یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جو آدم چھوڑ کے آئے تھے. یعنی آدم کے حوالے سے چھوڑی ہوئی جنت محض خالی پلاٹ تھا، کہ جس کو رب نے دکھایا تھا کہ دیکھو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو حاصل کرو. لیکن اب اس زندگی میں آنے کے بعد خدا نے آدم کو وہ اس چیز کی ہدایت دی ہے کہ میرا وہ گھر اس پوری کائنات میں رہنے کا بہترین مقام بن سکتا ہے، جس پر آسمانوں کی مخلوقات رشک کریں، میں اس کو وہ جگہ بنا سکتا ہوں. تو اس اعتبار سے جو علامہ طباطبائی جو نظریہ دے رہے ہیں، وہ یہ دے رہے ہیں کہ یہ جنت جسٹ ایک لیول اپ والے ورلڈ میں تھی، یعنی عالم برزخ میں تھی، اور آدم علیہ السلام جو ان تمام چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے تھے وہ برزخ میں ایکسپیرینس کر رہے تھے، یعنی اس ورلڈ میں ایکسپیرینس کر رہے تھے جو کہ ریئلی یہ نہیں ہے جس زمین میں ہم ابھی موجود ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے، یہ بہت مشکل تو نہیں ہے یہ بات سمجھنا؟ کچھ کچھ سمجھ. ہاں اپورڈ تو وہی قوس نزول ہے نا، ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا، ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں، ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں. ہم کہاں سے چلے؟ ہم خدا سے چلے، ارادہ خدا سے چلے، پھر کن کن ورلڈز کو طے کرتے ہوئے آئے ہمیں نہیں پتا. پھر اس کے بعد ہم نے اس جگہ پر آ کر ہماری آنکھ کھلی، صحیح معنوں میں برزخ میں آ کے. یعنی برزخ جو اسی زندگی کا باطن ہے، ٹھیک ہے، برزخ اسی زندگی کا باطن ہے، کہ یہ جو ملک ہے یہ ظاہر ہے، برزخ اس کا باطن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جی
فرشتے اور یہ سب بھی برزخ میں ہیں پھر، اس کا مطلب
فرشتے ہر جگہ ہیں؟
نہیں، یہ جو ابھی پورا واقعہ ہوا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت برزخ کی تھی، تو وہ بھی اپنے اس ریئل ورلڈ کے اندر نہیں تھے بلکہ اس برزخی،
تو برزخ نہیں، برزخ کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ برزخ
کے برزخی حالت میں تھے نا، آپ کہہ رہے ہیں احساسات اور اس چیز کی دنیا ہے نہ کہ
نہیں. میں اسی لیے میں نے خواب کی مثال دی کہ خواب میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ سب کچھ ہماری تھاٹ سے بن رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ریئل ورلڈ ہے یا نہیں ہے؟
لیکن بازار خواب میں بھی تو آپ خواب دیکھ رہے ہوتے
ہیں، وہ جو بھی ہے، لیکن وہ ایک ریئل چیز ہے یا نہیں ہم، یا وہ صرف ایک فکٹیشس ہے؟
مثلا خواب میں میں سوچ رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں،
ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہم جب، اگر ایک انسان خواب سے بیدار نہ ہو کبھی بھی، وہ اس چیز کو سمجھ سکے گا کہ یہ ریئل نہیں تھا؟ آپ صرف اس وجہ سے اس کو ایک فکٹیشس چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس بیداری میں آ جاتے ہیں، اور یہاں، ہاں ہاں، یعنی کہ یہاں والی چیز کہ جس کو ہم ریئل سمجھ رہے ہیں اس سے وہ میچ نہیں کرتی، اس سے وہ ڈیٹیچ لگتی ہے، اس لیے آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہی تھا.
کچھ ٹائم ایسا آتا ہے نیند میں کہ آپ کی جو روح ہے آپ کی باڈی ڈیٹیچ ہو جاتی ہے کچھ
دیر کے لیے. جی مطلب قرآن کی آیتیں ہیں اس بارے میں، قرآن کی آیتیں ہیں اس میں، جی نہیں، اس میں تو بہت واضح ہے کہ ہم کیونکہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے ہمارا نفس جسم سے آزاد ہو کے بھی اس کا قیدی رہتا ہے. لیکن اولیاء خدا کا نفس کیونکہ آزاد ہوتا ہے، اس لیے وہ نیند کی حالت میں اس دنیا کی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اور پیغمبر اکرم کے بارے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ فجر کی نماز میں جب اصحاب سے ملتے تھے तो एक जुमला आपका होता था हल में मुबशरात, क्या खुशखबरी में से कुछ है किसी के पास? यानी ख्वाब में मोमिन को खुशखबरियां मिलती हैं, मलाइका से मुलाकात होती है, उस आलम के हकायक से आशनाई हासिल होती है। पूछते थे हल में मुबशरात, कोई खुशखबरी है किसी के पास बताओ? कि उसमें से एक जो बहुत मशहूर वाकया है ज़ैद बिन हारसा का, कि जिन्होंने कहा था कि मैंने हालत यकीन में सुबह की। ठीक है ना, तो वो तो उस जगह जा रहा है। तो वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो नफ्स जिस हालत में है, यानी कि इस नफ्स में से जिस्म को हटा दीजिए तो जो चीज बाकी रह जाती है वो बरज़ख है।
इसमें हाँ,
ये बरज़ख, इसीलिए बरज़ख का अगर आप तर्जुमा करें ना, इसका मतलब है बफर जोन। हाँ, यानी कि बेसिक एक वर्ल्ड ये है, एक वर्ल्ड आखिरत या मलकूत है। तो ज़्यादातर लोगों के नफूस इस काबिल नहीं होते हैं कि उनको मलकूत में भेजा जाए, तो उनको बीच में एक ऐसी जगह पर रखा जाता है कि जिसमें जिस्म ख़त्म हो चुका हो, ताकि वो बग़ैर जिस्म की ज़िंदगी गुजारने को समझें, उसकी हकीकत को जानें, उसके आदि हों, ताकि उस नेक्स्ट वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर हो सकें।
और इसके साथ जो हम ये सुनते हैं कि जो रूह जो है बंदे को दफन जब करते हैं
जी,
तो उसके बाद वो रूह बाकी जिस्म में वापस आ जाती है, जब हिसाब किताब होता है।
बहुत मुश्किल है, बहुत
मुश्किल है। रूह होती है उस टाइम पे, रूह का हिसाब होता है?
नहीं, जिस्म में, जिस्म में वापस आने वाला कोई वो नहीं है। यानी कि इसको शायद एक समझाने के लिए कुछ चीज़ें इस तरीके से बयान की गई हूँ। जिस्म यानी इस जिस्म का दोबारा उठ, यानी मैं इसको थोड़ा सा बताऊं कि बहुत सारे अफराद जो हैं, जैसे पानी में डूब के मर गए, जैसे मस्क हो गया, जैसे जल गया, ख़त्म हो गया, अब वो उनका कौन सा जिस्म उठ के बैठेगा? तो बेसिकली यही नफ्स है कि जो बेदार होता है, लेकिन जिस्म की या कब्र की उस वक्त सिग्निफिकेंस ही होती है कि उसे जिस्म के अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। इस जिंदगी में 98-99% लोग वो हैं कि जो इस मादी जिस्म के अलावा किसी और जिंदगी को समझने की सलाहियत नहीं रखते। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ना वो अपनी कब्र से इतनी जल्दी डिटैच हो सकते हैं, ना अपने जिस्म को छोड़ सकते हैं। वो जैसे कहें बार बार पलट पलट के ना उसी तरफ जा रहे होते हैं,
रूह जिस्म के पास ही रहती है।
हाँ, यानी कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता कि मैं किस जगह पहुंच गया। इसीलिए यानी कि हम इस एतबार से बहुत खुशकिस्मत हैं कि जो ईसाले सवाब का जो कंसेप्ट है, कि ये ईसाले सवाब यानी फौरन जो आप तलकीन पढ़ते हैं कि आप कहते हैं कि मौत बरहक है और नशूर हक है और आखिरत हक है और आइम्मा और जब तुम्हारे पास मुनकिर नकीरा, यानी इसका मतलब एक्चुअली आप उस नफ्स को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, आप उसको आगही दे रहे होते हैं कि वो बेचारा जो एकदम परेशान है कि मेरे साथ क्या हो गया, मैं कहाँ चला गया, मैं किस जगह पर हूँ, उसको रफ्ता 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 करके इन ये सब बातें जब वो सुनता है तो उसके अंदर एक आगे ही सी डेवलप होना शुरू होती है कि नहीं, अब मैं किसी और वर्ल्ड में एंटर हो गया हूँ, अब मैं किसी और, जी हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि आपके जितनी समाअत और बसीरत और बसारत है वो नफ्स के साथ है, जिस्म के साथ थोड़ी है।
कह रहे हैं कि उसको हम आगही दे रहे हैं, जबकि मौला कह रहे हैं कि जैसे ही मौत ने उसको लिया उसकी आगही सामने आ गई।
इन तबाहू मुतनब्बे हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन एक बात का समझ में आना और अपने वजूद का उससे एडजस्ट कर लेना, ये दो बिल्कुल अलग चीज है।
जैसे तलखीन में जो आप कह रहे हैं कि हम उनको बता रहे हैं कि ये मर गए, तो ये कह रहे हैं कि तुम उससे कह रहे मर गए,
मुतनब्बे होशियार हो जाना, तनब्बुह का मतलब होशियार हो जाना। अब उसे होश आएगा कि अच्छा ये कुछ हो गया मेरे साथ, हकीकत सामने आ गई, बहुत हद तक पर्दे हट गए। लेकिन वो खुद इस काबिल, जैसे आज की जिंदगी में, इस जिंदगी में हम समझ रहे हैं कि ये हक है, कितनी हद तक कंपेटेबल हो पाते हैं इससे?
तो
ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ईसाले बिल्कुल हकीकतन यही है, लेकिन ईसाले सवाब इज अ ग्रेट ब्लेसिंग कि जब कोई हमारे लिए या ऐसे मरहूम के लिए कुरान भेजता है
जो कुरान पढ़ता हो उसके लिए अज़ियत है,
बहुत फायदेमंद। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, हमें खुदा की रहमत, खुदा की मेहरबानी लामहदूद है। हमारी दुआएं भाई, जिसने गुनाह कबीरा या इंसानों के साथ जुल्म और बदबख्ती ना किया वो सब माफ हो जाए। यानी कि जैसे मैं तो कहता हूँ मुझे कोई शौक नहीं है भाई किसी पर जहन्नम का फतवा पास करने, लेकिन आप जो कुछ हमें मैसेज डिलीवर किया गया है उससे जो आप नतीजा एक्सट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है कि बगैर ईमान की राह पे आए हुए निजात बहुत मुश्किल काम है। ये क्लियर मैसेज है। बाकी खुदा सब पे रहम करे। यानी ये नहीं है कि मुझे कोई शौक है कि मैं लोगों को कहूं कि आप जहन्नमी और आप जहन्नमी और आप जहन्नमी। जाहिर है इतनी अजियत है किस इंसान के लिए बंदे का दिल चाहेगा कि उसके उसके बारे में इस किस्म का वर्डिक्ट पास करे? कोई आसान बात तो है नहीं। ठीक है, तो बहरहाल क्या चीज़ है कि जब हम बरज़ख़ के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो एक आलम इससे जस्ट ऊपर है कि हम जब नीचे आ रहे थे, इंसानियत नीचे आ रही थी, तो वहां पर उसे क्या चीज दिखाई गई? उसका प्लॉट। बरज़ख़ में भी खाना पीना है?
नहीं, आप खाली प्लॉट से मुराद कुछ भी नहीं
है। नहीं, खाली प्लॉट से मतलब मेरा यह है कि वो कुछ नहीं है कि जो इंसानी खूबियों से हासिल होता है।
वो कमालात नहीं है।
यानी कि जो कुछ, हाँ, यानी कि जो, यानी कि वो कुछ है जैसे आप, जैसे आप कह लें कि वो सारी चीजें जो, वो सारी चीजें जो हैं जो हैवानी मजे हैं, इंसानी मजे कुछ नहीं है वहां पे।
डिफेंस में प्लॉट है,
यानी कि भूख नहीं होगी आपने।
हाँ, यानी भूख, भूख, प्यास, धूप और थकान, ये सारी की सारी चीजें खुदा नहीं, यानी कि हैवानी मजे मौजूद हैं। इसलिए मिसाल के तौर पर देखें, अभी जो हम रस्ते में भी बात कर रहे थे कि अहले बैत का मासूम होना क्यों कमाल है और फरिश्तों की इस्मत क्यों उस तरीके से कमाल नहीं है? इसलिए कि एक इंसान जिसमें तमाम के तमाम आलात शहवात मौजूद हों उसको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए और फिर वो मासूम रहे, ये कमाल है। कमाल इस जगह पर आता है। ये थोड़ी कमाल है कि आपके अंदर अर्जी ना हो तो वो जन्नत में कमाल क्या हुआ? यानी जन्नत का कमाल ये है कि इंसान की हाजत मौजूद है, हाजत है, वरना लज्जत नहीं आएगी। हाजत है लेकिन आप इतने खुदकफील हैं कि जो चाहते हैं फौरन हाजिर है। नहीं नहीं, मैं तो उस बाद वाली जन्नत की बात कर रहा हूं। यानी कि वरना उसमें एक लज्जत जो है, लज्जत का तसव्वुर कैसे पैदा होगा? लज्जत के तसव्वुर के लिए कम अज कम एक चीज के बारे में ये मौजूद होना चाहिए कि हाँ, ये अच्छी है, ये बुरी है, या ये इसकी ख्वाहिश है या इसकी ख्वाहिश नहीं है।
अच्छा, जब आप यही बात कर रहे हैं तो उसी में एक ज़मीनी सवाल है
जी,
बाकी तो सब शादी जुड़ा है। तो ये जो आपने कहा कि मसलन इंसानों को इधर आना और सब कुछ मसलन हो रहा है ऊपर से नीचे, तो ये खुदा ने तादाद को मुतय्यन किया हुआ है, ठीक है? ये खुदा की निगाह में तय्यन हुआ है कि कितने कितने रूहों को, कितने नफ्सों को खुदा बनाएगा और भेजेगा। फिर जो एक कॉन्ट्रसेप्शन का इस्लाम इजाजत देता है, तो मसलन वो हम किस चीज में दखल अंदाजी कर रहे हैं? क्या हम उस नफ्स को रोक रहे हैं आने से? या
नहीं पता, इस बारे में बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मुकद्दरात इलाही हैं। हम इस बारे में, यानी कि जो हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन रोक नहीं पाते।
लेकिन हम
نہیں اس میں جو ہے نا یہ اس طریقے سے ہے کہ اس زندگی کے جتنے بھی امور ہیں, اس زندگی کے حوالے سے جتنے بھی امور ہیں, ان سب میں انسان کا اختیار موجود ہے.
نہیں
میں پھر مجھے واپس جانا پڑے گا, یہ میں نے بالکل شروع میں یہ چیزیں سمجھائی تھیں. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک, کہ خدا نے یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا جلدی والی چیز کو بنیاد بنا کے چلتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو آخرت کو بنیاد بنا کے چلتے ہیں. کلن نمد, ہم سب کی مدد کرتے ہیں, من عطاء ربک, تیرے رب کی عطا سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں, اس ڈومین, اس اسفیئر آف لائف میں جتنی چیزیں میرے اور آپ کی زندگی سے متعلق ہیں, سب میں میرا اختیار چلتا ہے, اور اسی وجہ سے میں ان کا جواب دوں گا. کیونکہ خدا نے ہر چیز میں اختیار دیا ہے. اختیار ہے نا, کیوں نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اختیار ہی تو ہے, تو وہی ہے نا, تو اس کا بالکل. اور کیا
ہاں,
مطلب آپ کے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے؟
نہیں, کیا دلیل ہے, کیوں روکا؟
نہیں مثال کے طور پر کہ ہمارے پاس یہ کہ بھائی میرے پاس جتنا میں نے دیکھا ہے, میرے پاس اتنی قوت نہیں کہ میں کفالت کر سکوں, یا مثال خدا نہیں دے رہا ہے اس طریقے سے. مطلب یہی تو بات ہے, یہی تو اس میں سمجھنے کی باریکیاں ہیں. خدا نظام بنا کے دے رہا ہے, نہ کہ چیز دے رہا ہے. نظام بنا کے دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم موجود ہے پیدائش کا, اس کو یوز کر کے تم دو پیدا کر لو, دس پیدا کر لو.
جی خدا نے نفوس تو گنے ہوئے نا,
یہ کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہمارے پاس.
نہیں,
کہ اس کا ہمارے پاس یہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ باقاعدہ نفس گنے ہوئے ہیں
یا اس میں کہا کہ خدا نے گنا ہوا ہے کچھ اس طرح کی. خدا کے پاس
گنا ہے کہ آپ کے بچے ہوں گے, ان کے دو بچے.
نہیں نہیں نہیں, وہی تعداد, کل نفوس کی تعداد. ہاں
ان کے تین دو ملا کے اتنے ہو گئے.
ہاں
نہیں, مجھے اس کا, میں اس بارے میں کوئی ایسی حتمی رائے نہیں دے سکتا, مجھے نہیں پتا. بگننگ بالکل شروع سے, نہیں پیغمبر اکرم کے دور سے. اس میں بہت ساری چیزیں, لیکن یہ شروع سے, یعنی کہ یہ جو برتھ پلاننگ والا سی چیز ہے, یہ پیغمبر کی احادیث اور میرا خیال ہے شیعہ سنی دونوں کے پاس موجود ہے.
اس میں سسٹم خدا نے دیا,
اور اس کو عزل کہا گیا عربی زبان میں, اس کے لیے جو لفظ
ہے. مطلب آپ کو ایبلٹی دے دی ہے, اس کے بعد عقل دے دی ہے, مسائل آپ کے پاس ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. آپ کو
دیکھیں, اس میں آپ کو دو میں سے, نہیں اس میں آپ کو دو میں سے, ایک منٹ, اس میں آپ کو دو میں سے ایک نظریے کو قبول کرنا پڑے گا. جیسے اشاعرہ کا نظریہ ہے, اہل سنت میں سے جو سخت, یعنی جس کی ایک بگڑی ہوئی شکل آج وہابی ہے, اشاعرہ عقیدے کے طور سے, اشاعرہ اور معتزلہ جو سنیوں میں دو اسٹریمز ہیں, ان کی نظر میں خدا نے ہر چیز فکس کی ہوئی ہے. ان کی نظر میں مقدر کا مطلب ہے جینا مقدر ہے, مرنا مقدر ہے, زندگی میں آنا مقدر ہے, جانا مقدر ہے, رزق مقدر ہے, سب کچھ مقدر ہے, ختم بات. تو اس لیے بس خالی جو ہے وہی عبادتیں کرتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو, باقی دنیا میں کرنا کرانا یہ وہ سب کچھ ضرورت نہیں. ہاں مطلب سب کچھ. ہمارا جو نظریہ ہے جس میں ہم وہی ایک پیر اٹھانے اور ایک پیر رکھنے والی جو بات امام علی علیہ السلام نے فرمائی ہے, وہ نظریہ وہی ہے جو قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا ارادہ اور چوائس مین فیکٹر ہے, اس کے مطابق خدا ہم کو زندگی دیتا ہے, اور وہ زندگی میں تبدیلی ہماری مرضی یا چوائس کے مطابق آتی ہے, فکس نہیں ہے. یعنی آپ آج ایک رستے کو اختیار کریں گے, آپ کی زندگی ایک شکل لے لے گی, دوسرے رستے کو اختیار کریں گے زندگی دوسری شکل لے لے گی. اور اسی طریقے سے یہ چیزیں مثال کے طور پر, میں اپنے جسم کو اچھا رکھوں خراب کر دوں میرا اختیار ہے, میں اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ خوشحال رکھوں بدحال رکھوں میرا اختیار ہے, یا اسی طریقے سے بظاہر جیسے کہ یہ ہے کہ اس میں کہ میں اولاد کثرت سے چاہوں یا قلت سے چاہوں میرا اختیار ہے.
جواب دینا پڑے گا,
ٹھیک ہے, یہ میرا اختیار ہے, یہ چیز مجھے دی گئی ہے اختیار میں. اور جواب بہرحال ہر چیز کا ہے, یعنی کہ جس کی جواب دہی انسان کو کرنا ہے کہ تم نے زندگی کیسی گزاری, کیوں گزاری, خدا نے جو تمہیں وسائل دیے اس کا تم نے کیا کیا, اس سے کیا بنایا کیا بگاڑا. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کا, یعنی کہ انسان کو اپنی زندگی میں ٹوٹلی ریزنیبل ہونے کی ضرورت ہے. اور اسی اور اس کے لیے پیغمبر اکرم کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے حدیث میں جناب ابو ذر سے کہ آپ نے فرمایا اے ابو ذر ہر عمل سے پہلے نیت کرو. بہت بہت خوبصورت بات ہے یہ کہ ہم سوچیں اپنی زندگی میں صبح سے رات تک ہم کتنے کام یوں ہی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب پلٹ کے ہمارے سر پہ آتے ہیں. کہ اگر میں مثال کے طور پر ہر چیز کے میں فلاں کے گھر جا رہا ہوں قربتاً اللہ, میں صرف یہ جملہ بولوں گا نا تو پھر سوچوں گا کہ کہیں وہاں بیٹھ کے فضولیات میں تو شرکت نہیں کروں گا, کہیں مثال کے طور پر گانا بجانا تو نہیں ہوگا, فوراً قدم رکیں گے. لیکن یوں ہی نکل جاؤں گا دوست کے گھر جا رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو زندگی کی اس زندگی کی کنفیگریشن یوں ہیں, یعنی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, یا تو آپ اس نظریے کو قبول کر لیں کہ بھائی سب کچھ پتھر کی لکیر ہے قصہ ختم, ہم جو ہیں خالی اس لیے آئے ہیں کہ یہاں پر مثال کے طور پر کہ بس عبادت کریں اور جنت میں اپنا بینک بیلنس بڑھائیں, دیٹس اٹ, ہمارا یہاں اور کوئی پرپز نہیں ہے, باقی یہ علم حکمت تسخیر تعمیر یہ سب یوز لیس قسم کے کام ہیں, بس اللہ کی عبادت کرو جنت میں اپنا گھر بناؤ جاؤ یہاں سے, اور باقی جتنا کچھ ہو رہا ہے سب خدا نے لکھ دیا. یا نہیں, یہ زندگی انسان کو دی گئی ہے, دوسرا نظر یہی ہے کہ زندگی انسان کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے اور اس کے جتنے بھی وسائل ہیں, ظاہر ہے انسان وسائل کو کریٹ نہیں کر سکتا ہے, یہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے, وسائل خدا کی طرف سے آتے ہیں, گائیڈنس اس کی طرف سے آتی ہے, تعمیر اور تخریب انسان کی طرف سے ہوتی ہے. صحیح, تو جنت کے حوالے سے یہ بات تھی. دوسری ایک بات کہ ولا تقربا حاضح شجرتا, کہ درخت سے قریب نہ جاؤ, شیطان نے ان کو وسوسہ دلایا. اور وسوسے میں کیا کہا, میں نے آپ کے سامنے سورہ طہٰ کی بھی آیتیں پڑھی تھیں کہ جس میں کہا کہ حل ادلک علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا, کہ کیا میں تم کو بتاؤں تم کو پہنچا دوں ایسے درخت کی طرف جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو, اور ایسے ملک کی طرف جس میں بلا اور زوال نہ آئے. یہاں پر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ نظریہ ہے, وہ یہ کہ جنت میں یا اس ورلڈ سے اوپر اختلاف ہے جھگڑا ہے, اختلافات ہو سکتے ہیں, عداوتیں بھی ہو سکتی ہیں, جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی چیز بربنائے باطل نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس ورلڈ سے اوپر جتنا کچھ ہے, جیسے اس زندگی میں فریب مکمل ہے, یعنی لوگ جو ہیں اس جگہ کو پورے کا پورا ایک تاج محل بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں ہوا ہوتی ہے نا, کچھ بھی نہیں پایا جاتا, وہ کہتے ہیں یہ 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 خوبی یہ خوبی یہ خوبی, اور دوسرا بیچارہ اس چکر میں پھنس کے اور سب کچھ گنوا کے بیٹھ جاتا ہے, کچھ ہاتھ نہیں آتا. یا اسی طریقے سے لوگ محبت یا نفرت کرتے ہیں جسٹ سینسلیس اور بیسلیس چیزوں کی بنیاد پر جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, لیکن اس سے اوپر والے ورلڈز جو ہیں کیونکہ ان میں حق روشن ہے, کیونکہ ان میں اس طریقے سے پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں, تو وہاں پر بھی اختلاف ہو سکتا ہے, یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن بربنائے باطل نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جھوٹ ہے اس کو کوئی کہہ دے یہ سچ ہے. اس کا ثبوت کیا ہے کہ اگر ہمیں اس پر ہم بعد میں آتے ہیں, لیکن اس کا ثبوت کیا ہے کہ جب لوگ جائیں گے آخرت میں تو وہاں بھی مشرکین یہ کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. وہ یہ نہیں کہہ سکے گا اس دنیا کے طریقے سے کہ یہ خدا کا شریک ہے. فرق سمجھ رہے ہیں؟ اس دنیا میں مشرک کیا کہتا ہے بت کو یا کسی اور چیز کو کہ یہ خدا کا شریک ہے, جو ٹوٹل باطل ہے. یہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے اوپر. وہ یہ تو کرے گا کہ جھوٹ بول رہا ہوگا کیونکہ اس کے نفس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے, لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ خدا نہیں ہے, یہ اس کا شریک ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ پوائنٹ کلیئر ہوا؟ تو اب کیونکہ یہ جنت اس زمین پہ نہیں تھی, تو شیطان نے وسوسہ اور دھوکہ دیا, لیکن بربنائے باطل نہیں دھوکہ دے سکتا وہ. یہ اس جملے کی وضاحت ہے جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا, صحیح ہے, کہ شیطان نے بات صحیح کی تھی یا غلط کی تھی. اس لیے کہ اس چیز کی گنجائش فقط اس ڈارک ورلڈ کے اندر ہے کہ جیسا چاہو فریب کھڑا کر دو, جیسے کہ شیطان یہاں پہ کر رہا ہے. شیطان جو یہاں پہ کام کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے کہ جو صحیح چیز کی بنیاد پہ دھوکہ دے رہا ہے, بلکہ ٹوٹل باطل. لَأُزَيِّنَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, جو کچھ زمین میں سجا سجا کے ان کے سامنے لاؤں گا اور اس کے ذریعے سے سب کو دھوکہ دوں گا. تو اس برزخی بہشت میں ابلیس نے جو وسوسہ ڈالا آدم کے سامنے کہ حل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, تو یہ چیز جھوٹ نہیں تھی اصل میں, لیکن آدم کو اس کے نام پہ پہنچایا کہاں پہ؟ مادیت کے درخت پہ. یعنی اس درخت تک پہنچا دیا آدم کو. یہ فریب ہے. فریب اس میں نہیں ہے کہ وہ کہہ رہا ہے حل کہ شجرت الخلد ملک لا یبلا یہاں پایا جاتا ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس نے آدم کو پہنچا دیا درخت مادیت پر, اور جیسے ہی یعنی کہ اس کو ذاقہ شجرتہ میں حکمت کیا نظر آتی ہے کہ آدم نے جب اس کا مزہ چکھا تو پورے کا پورا درخت آدم میں اتر گیا. درخت کیا ہوتا ہے؟ اس کی جڑیں ہوتی ہیں, اس کا بیج ہوتا ہے, اس کا تنا ہوتا ہے, اس کی شاخیں ہوتی ہیں, اس کا پھل ہوتا ہے. تو آدم نے خالی پھل نہیں کھایا, درخت کو چکھا, یعنی کہ یہ شجر مادیت آدم میں اتر گیا. تو اس وجہ سے قرآن کریم نے یا تو فاکلا منہا کا لفظ ہے کہ اس میں سے کھایا, یا یہاں پر ہے فلما ذاق الشجرہ, پھل وغیرہ کا ذکر نہیں ہے کہیں بھی آیات قرآنی میں. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدم نے اس درخت کو چکھا, اور وہ درخت کون سا تھا؟ یہ مادیت کا درخت تھا. اور جیسے ہی انہوں نے مادیت کے درخت کو چکھا تو کیا اثر نمودار ہوا؟ کہ مادیت کے حوالے سے جو سب سے پہلی چیز ہے, یعنی مادیت بیسیکلی صرف دو چیزوں پہ کھڑی ہے, شکم و شرمگاہ. بس پوری کی پوری یہ میٹیریل لائف صرف دو چیزوں پر ہے. جو ان دو شہوتوں پر قابو پا لے وہ اس سے آزاد ہے. اس کے لیے اس دنیا میں مرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ان دو شہوتوں پر فاتح بن جاؤ, اس مادیت کی قید سے, شیطنت کی قید سے آزاد ہے انسان. تو ان کے ساتھ کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کو چکھا تو ان کی مادی جو چیزیں تھیں ان کے وجود میں, اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا.
موجود تھی پہلے.
اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا کہ ہاں اب آئی ایم ناؤ الائیو, کہ اب وہ چیزیں یا شہوتیں جو ہیں شہوات مادی, اس نے احساس دلایا کہ اب میں زندہ ہو گیا. اب ایک چیز ہے کہ جو تمہارے دامنگیر ہو گئی ہے, جو تم سے چمٹ گئی ہے, جو تم سے لپٹ گئی ہے, اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ یعنی اس کو اگر ہم اس کو ہم دو طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں, اس پورے واقعے کو دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اینگل ہے شیطان کی بھرپور کامیابی, کہ شیطان نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ ہم جب تک ان دنیاؤں میں ہیں, اوپر والی دنیاؤں میں جہاں پر حق ظاہر ہے, جہاں پر حق پہ پردے پڑے ہوئے نہیں ہیں, اس وقت تک تو میں آدم سے اپنی دشمنی نکال نہیں سکتا. جیسے ہم وہ کہتے ہیں نا کہ میری گلی میں آنا, میرے گھر آنا تو بتاؤں گا, یہ وہ والی چیز ہے کہ اس نے کہا کہ میں پہلے تو ان کو اپنے رنگ میں اتاروں پھر ان کے صحیح طریقے سے درگت بناؤں گا, ٹھیک ہے. اور اس چیز میں وہ بالکل 100% کامیاب ہو گیا. 100% برزخ میں مادیت ہے, یعنی کہ جس طریقے سے کہ ہم خواب میں کھاتے پیتے سب کچھ ہیں, لذتیں بھی ہیں, مادیت بھی ہر چیز ہے, یعنی خواب میں وہ سب کچھ نہیں ہے کیا جو اس زندگی میں؟
لیکن برزخ میں وہ چیز جو مثلا اتنی بری چیز تھی تو وہ برزخ میں کیوں
تھی؟ ایکسپوز ہو گئی نا یہ بات,
بری
چکھا وہ درخت وہیں تھا.
ہاں نہیں نہیں, وہ درخت جو ہے وہ مادیت کا درخت تھا, تو اب وہ کیا ہوا, وہ ڈاؤن ہو گئے. اور جیسے ہی ان سے کہا گیا قل نہ بتو, اترو یہاں سے, جب وہ جیسے ہی انہیں ان کا نیچے اترنا, سائملٹینیسلی اس کے ساتھ کیا ہوا کہ آلات شہوت کی موجودگی کا احساس بیدار ہو گیا. یعنی آلات شہوت کی موجودگی کا احساس سیدھا سیدھا اس عالم مادیت میں آدم کے اترنے کا سبب بن گیا.
اس برزخ میں جو جناب حوا کو دیا قرآن کی ایک ایسی آیت ہے نا کہ ہم تمہیں مثلا حوا تاکہ تم سکون حاصل کر سکو اس کے ذریعے سے, تو وہ مثلا جو سکون تھا وہ مادیت سے ہٹ کے کوئی سکون تھا؟
نہیں, وہی سکون ہے جسمانی ظاہری.
لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا وہ چیزیں ظاہر نہیں تھیں اس درخت سے پہلے کی پہلے, تو جب ایک اپوزٹ
نہیں, اس میں صرف یہ نہیں ہوتا ہے, دیکھیے اس میں یہ پھر بحث کہیں کہ کہیں چلی جائے گی. خدا نے جب انسانوں کو دو جنسوں میں تقسیم کیا ہے, مرد اور عورت, تو ان دونوں کا ملاپ یہ نہیں ہے فقط, بلکہ یہ اس طریقے سے ہے کہ ایک وجود, یعنی دونوں وجود کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ذریعے سے اپنی تکمیل کرتے ہیں, یہ سکون ہے. یعنی مثال کے طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے روایتوں سے اور ان سب سے, کہ مرد کو جلوہ جلال بنایا, عورت کو جلوہ جمال بنایا. جلال کے اندر اس کی مینیفیسٹیشنز کیا ہیں؟ قوت ہے, طاقت ہے, قدرت ہے, عقل ہے, اس قسم کی چیزیں. جمال کا مینیفیسٹیشن جو ہے محبت ہے, قربانی ہے. تو مرد کے پاس محبت کی کمی ہے, عورت کے پاس قوت و طاقت کی کمی ہے. تو بیسیکلی جب خدا نے ان دونوں جنسوں کو ملایا تو ایک دوسرے کی ذات کی تکمیل کی, یہ ذات کی تکمیل باعث سکون ہے, وہ چیز نہیں ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر یہ نہیں ہو, یعنی کہ عورت سے محبت نہیں ملے, کام خراب ہو جاتا ہے, یا مرد سے وہ تحفظ اور صاحبان کا افیکٹ نہ ملے تو بات بگڑ جاتی ہے. تو یہ سکون والی کیفیت ہے. تو اب اس کے بعد, یعنی کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اینگل اس پورے واقعے کو دیکھنے کا یہ ہے کہ شیطان بھرپور طریقے سے کامیاب ہو گیا, یعنی آدم اور حوا کو اپنے رنگ میں لے آیا اور پنچنگ بیگ بنا لیا اس نے ان کی اولاد کو, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. لیکن دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین, کہ یہ کام کرنا اس عمل کی نسبت خدا اپنی طرف دے رہا ہے. لقد خلقنا الانسان, بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو, فی احسن تقویم, بہترین فارمولے پر, بہترین بنیاد پر. ثم رددناه, پھر ہم نے اس کو لوٹایا, شیطان نے نہیں لوٹایا, خدا اسفل السافلین کی طرف انسان کے جانے کی نسبت کس کی جانب دے رہا ہے؟ اپنی جانب دے رہا ہے. اور اس کی ساری حکمتیں وہی ہیں جو ابھی ہم نے بیان کی, کہ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ مخلوق اسفل السافلین سے اپنی زندگی شروع نہیں کرے گی, جب تک اس ریزسٹنس کے خلاف کام کرنا نہیں سیکھے گی یہ مخلوق, یعنی اس وقت تک اس میں تزکیہ اور طہارت اور یہ وہ ساری چیزیں پیدا نہیں ہوں گی, اور اس وقت تک یہ ملائے اعلیٰ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہو سکے گی. تو اس ایک چیز کو دیکھنے کے دو اینگلز ہیں, کہ شیطان اپنی طرف خوش ہو رہا ہے کہ میں تو اب بالکل فتح یاب ہو گیا, اب تو آدم کی اور اولاد آدم کا جو حشر کرنا ہے کروں گا. دوسرا چیز یعنی کہ, اور یہ جو علماء ایک بات کہتا ہے نا, یہ بہت ہی گہرا نقطہ ہے معرفت کا, کہ اس کائنات میں ہر شے تجلی خدا ہے, حتیٰ کہ شیطان بھی. ہر چیز کسی نہ کسی اس میں الہی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اور آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ ہے کہ شیطان اس زندگی میں موجود نیگیٹو پوٹینشیل کی علامت ہے اور اس میں وال کی تجلی ہے. خدا کے 99 اسما دیکھیے گا, جا کے دیکھیے گا اس میں ہادی کے ساتھ مضل یا وال ہے یا نہیں ہے. واد الف لام مضل, یہ اسم ہے, یہ اسم خدا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گمراہ کرنے والا. یہ اسم خدا ہے. یعنی ہمیں جو ہے یہ بات بظاہر بہت عجیب سی لگتی ہے. تو جس طریقے سے نبی اسم ہادی کی تجلی ہے, شیطان اسم مضل کی تجلی ہے.
تو خدا کس حوالے سے
ہے؟ جی,
خدا کس حوالے سے ظالم؟
خدا اس حوالے سے ہے کہ جو میری ہدایت پر عمل کرنے سے منہ موڑے گا وہ ولایت شیطان کے ماتحت ہو جائے گا. یعنی وہ اس وہ اسم مضل, اسم مضل جو ہے پھر وہ اس کے مقابلے میں, یا وہ اس پر سائے فگن ہوگا.
خدا تو نہیں کرتا نا یہ,
نہیں. پہلے دیکھیں ایک چیز جو ہے نا, ہمیں تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے.
نہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ چونکہ ہدایت کے رستے پہ نہیں ہے تو ادھر جائے گا, وہ تو اس کا ریئیکشن یہی ہوگا کہ مثلا ایک نور کی طرف ایک شخص نہیں جائے گا تو وہ اندھیرے میں ہی پڑا رہے.
نہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں مضل کیا ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا اپنے ہدایت کا نور اس سے ہٹائے گا. یہ فعل خدا ہے یا نہیں ہے؟
لیکن اس کی گمراہی کی وجہ سے.
ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. ظاہر
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 جی,
یعنی کہ جب انسان نے مثال کے طور پر عقل رکھتے ہوئے شیطان کی آواز پہ لبیک کا, تو سب سے پہلی پرابلم اس کے ساتھ کیا آئے گی کہ مثال کے طور پر خدا کی طرف سے آنے والی رحمت کا جو فلو ہے وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کی زندگی میں کچھ روحانی زندگی میں تکلیفیں پیدا ہونا شروع ہوں گی. ابھی بھی وہ ہوش میں نہیں آیا, پھر اسی رستے پر آگے بڑھتا رہا, تو خدا کی طرف سے رحمت رک جائے گی, رحمت کا فلو رک جائے گا. اگر اس کے بعد وہ مزید شیطان کی طرف بڑھتا رہا تو خدا اس کے نفس کے امور کو اس کے حوالے کر دے گا. اور اگر اس کے بعد وہ شیطان کی کامل ولایت میں چلا گیا تو پھر خدا کی صفت منتقم کا سامنا کرنا پڑے گا, انتقام لینے والا. خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. مطلب کچھ بھی لوگ سمجھ لیں کہ مثلا جو جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا اور شہید کیا اور جو اس سے راضی ہیں, خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. جس نبی, جس ولی, جس کو قتل کیا, جس کے ساتھ ظلم و زیادتی کی, خدا چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ بات جو ہے نا بالکل کلیئر ہے. تو منتقم, یہ اسٹیجز ہیں اس کی. تو خدا کی صفات یہ بھی ہیں. تو شیطان خدا کی صفت مضل کی تجلی ہے. تو وہ جو بھی کام کر رہا تھا وہ اپنے تئیں کچھ بھی سمجھ رہا ہو, لیکن وہ بھی خدا کی ہی اسکیم کا حصہ ہے.
تو جو آپ سے میں پوچھ رہا تھا کہ وہ حضرت تھے جس میں خدا نے کہا جاؤ تمہیں مہلت دی, تو بیسیکلی دیٹ واز آلسو پارٹ آف دی پلان. مطلب
ظاہر ہے کہ مہلت دینے کا مطلب یہی ہے کہ مہلت دینے کا مطلب یہی ہے کہ اسے ذریعہ آزمائش بنایا جائے. امام خمینی کے استاد شاہ آبادی نے اس کا تذکرہ کیا ہے شیطان کے حوالے سے, کہ جس میں انہوں نے کہا کہ شیطان کی مثال خدا کے دربار کے سامنے بیٹھنے والے کتے کی ہے, کہ جو گھر کے مالک کا دوست ہوتا ہے کتا اس کو کچھ نہیں کہتا, اور جو مالک کے لیے انجان ہوتا ہے یا جان پہچان والا نہیں ہوتا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین, کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں شیطان کون سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور جنہیں اللہ سے مطلب نہیں ہے یا جن کے اور اللہ کے تعلقات میں کمزوری ہے شیطان ان کے پیچھے پڑتا ہے, ان کو تنگ کرتا ہے, ان کو کاٹتا ہے, ان کو پریشان کرتا ہے. تو یعنی کہ یہ چیز بظاہر ہمارے لیے سمجھنا کافی دشوار ہوتا ہے, لیکن اوور آل کہ اس جو پورا اسکیم ہے اس کا ایک حصہ شیطان بھی ہے. یعنی جہاں پر اس میں ہادی کی تجلی ہے وہاں پر اس میں مول کی بھی تجلی ہے. اور یہ کیوں ہونا ضروری ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو ترقی ممکن نہیں ہے, تو ترقی ممکن نہیں ہے. نہیں دیکھیے, اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ ہر ایک اپنی نیت کے مطابق جزا پاتا ہے, ہر مخلوق اپنی نیت کے مطابق جزا پاتی ہے. شیطان کی نیت یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو جنت میں لے جائے, یہ تو خدا کے نظام کی وجہ سے ہو رہا ہے. شیطان کی نیت یہ تھوڑی ہے, اس کی نیت یہ ہے کہ پورا گروہ بناؤں اور سب کو جہنمی کروں. اس یہ نیت ہے نا اصل چیز. اور آخری جملہ جو ہے آج کی حد تک کہ پھر میں اس چیز کو دہرا دوں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جیسے ہی اس زندگی میں مٹیریل باڈی کے اندر آنکھ کھلی, جیسے ہی وہ برزخی حالت سے باہر آ گئے تو ان کو کیا چیز محسوس ہوئی کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما, کہ جو چیزیں ان کے لیے برائیاں تھیں وہ ان کے لیے ظاہر ہو گئیں. وَاتَّفَقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور وہ دونوں جو تھے وہ ان مقامات اور اعضاء کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے. ان اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہاں سے باہر نہیں آئے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, اب یہ ایک بڑا انہیں لطائف قرآن ہے. جب ان سے یہ کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا, یہ سب نہ ہونا, اس وقت خدا کا قول ہے, لفظ قول ہے, اور حاضر ہی شجرتا, حاضر یعنی نزدیک ہے. جیسے ہی آدم نے اس درخت کو چکھا تو اب نادا ہما رب ہما, ندا ہمیشہ دور سے دی جاتی ہے. تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جتنے بھی مقامات اور درجات ہیں یہ سب خدا کے قرب اور دوری کے لحاظ سے طے پاتے ہیں. یعنی کہ جب جنت ہے وہ مقام قرب ہے, اور جب جنت سے نکلنا ہو گیا تو یہ خدا سے دوری ہو گئی. ٹھیک ہے, حالانکہ فزیکلی شاید اسی جگہ پہ موجود ہوں لیکن حقیقی اعتبار سے خدا سے دور ہیں. جیسے اس زندگی میں بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی ولی ہے, نبی اور امام ہے, تو اس کو وہ بھی اسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ باقی سب لوگ موجود ہیں, لیکن اس کے وجود کی خدا کی قربت اور ہم جیسوں کے وجود کی خدا سے دوری, یہ ایک اور حقیقت ہے. تو ان کے رب نے ان کو ندا دی, الم انہاکما عن تلکما الشجرۃ, ابھی تلکما ہو گیا, تل کا شجرہ ہو گیا, حاضہی سے, اس درخت سے میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا, اس نہیں ہے, اس ہو گیا, موونگ اوے اس جنت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور کیا میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب یہ جملہ, اس کی میں نے تھوڑی اسی تشریح پچھلی دفعہ بھی کی تھی, لیکن یہ اس قابل ہے یہ جملہ کہ اس کو ہم بالکل اپنے ذہنوں میں بسا کے رکھیں. اور جیسے کہ بزرگان کا ایک طریقہ ہے کہ دعائے قنوت میں اس جملے کو بہت پڑھتے ہیں, ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ آراف ہے, ورس نمبر 23. ربنا, یہ نا یہ وہی چیز ہے کہ جب آدم نے اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ ہم جنت سے نکل گئے, رحمت خدا سے دور ہو گئے, تو آدمیت اور شیطنت کا بنیادی فرق یہاں پہ سامنے آیا. شیطنت یہ تھی کہ اس نے فوراً سارا کا سارا الزام خدا پہ رکھا اور بغض اور عداوت اور دشمنی اور حسد کی آگ میں مبتلا ہو گیا. یہ شیطنت ہے, یہ ابلیسیت. آدمیت یہ ہے کہ آدم بھی بظاہر رحمت خدا سے دور ہو گئے, لیکن آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا, کہ ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا, اس مصیبت کے ذمہ دار ہم خود ہیں, ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تیری ہدایت کو یاد نہیں رکھا, ہم نے تیرے حکم ارشادی کو فراموش کر دیا. اور یہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گناہ, یہ گناہ ہونا کچھ نہیں ہے. ہاں, اور اس کے حوالے کے لیے ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن آپ جا کے دیکھیے گا سورہ قصص میں جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں شروع میں ہی ہیں, اس میں یہ جملہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مار دیا تو اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, وَإِنَّهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کا عمل تھا, شیطان کی طرف سے تھا یہ عمل, اور میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. اس کا مطلب کیا ہے, یعنی اس واقعے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں باقاعدہ ایک تحریک منظم کرنے کی کوشش کر رہے تھے فرعون کے خلاف. اور ورنہ وہ لفظ شیعہ اور یہ سب جو ہے نا, یہ کبھی بھی نہیں آتا, لیکن جیسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ اس شیعہ کی بے وقوفی کی وجہ سے کہ جو وہ نہیں, وہ اس کی بے وقوفی کی وجہ سے کہ تم لڑ کیوں رہے ہو کھڑے ہوئے بازار میں, اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کو پکار پکار کے کہہ بھی رہے ہیں مدد کرو. اب وہ نہیں نہیں غلط بندے کو نہیں مارا تھا, تو وہی نہیں نہیں یہ نہیں ہے اصل مسئلہ, نہیں گڑبڑ گڑبڑ والی بات قرآن نہیں کہہ رہا. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نے حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تم بالکل غلط انسان ہو, تم برے انسان ہو, یعنی تمہاری وجہ سے ایکسپوز ہو گئی چیزیں, تمہاری وجہ سے جو ایک چیز میں لے کے چل رہا تھا وہ ابھر کے سامنے آ گیا, کہ فوراً آ گیا کہ اب جتنے ہیں بادشاہ فرعون اور ان کی پوری کمیٹی بیٹھ گئی ان کے خلاف, اور ان کو وہاں سے نکلنا پڑ گیا. تو اس جگہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی کہہ رہے ہیں ظلم تو نفسی, کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. یہاں پہ نفس پہ ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ میں نے اپنا کام خراب کر دیا, میں نے اپنے منافع کو جو ایکسپیکٹڈ منافع تھا اس کو ضائع کر دیا, اس سینس میں. تو ظلم تو نفسی کا مطلب گناہ نہیں ہوتا ہمیشہ, بلکہ ظلم تو نفسی کا مطلب ہے کہ میں اپنے نفس کے لیے جس منفعت, جس فائدے, جس بینیفٹ اور پروفٹ کا امیدوار تھا وہ کام خراب ہو گیا. یعنی میں جو یہ پلان بنا رہا تھا کہ ایک تحریک کھڑی کروں گا, یہ ان لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے وہ سارا کام خراب ہو گیا. تو حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا. اس سے اگلا ٹکڑا بہت اہم ہے, پھر وہی ہے کہ ساری اہم باتیں بالکل آخر میں ہی آ جاتی ہیں, لیکن اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے, کہ جس جگہ پر شیطان نے ہم کو پہنچا دیا ہے, اس جگہ سے سوائے رب کی مغفرت اور رحمت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے نکلنے کا. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں عبادتیں کر کے نکل جاؤں گا, میں عالم بن کے نجات پا جاؤں گا, میں بہت حکیم اور عقل مند بن کے, نو. اس شیطان نے اس جگہ پر ہم کو لا کے پھنسا دیا ہے کہ یہاں سے سوائے رب کی مغفرت اور رحمت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے نکلنے کا. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ میسج. اور اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا نا, بزرگان اس آیت کو دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں بہت, ربنا ظلمنا انفسنا, ہم نے اپنے نفوس پر ظلم کیا, تو اب کیا ہوگا, فَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہم پر مغفرت اور رحمت نہیں کی, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ایسے نکلنے کا. یہ اہم ترین نقطہ ہے. یعنی ہم اس حماقتوں کا شکار رہتے ہیں کہ ہم فلاں, اور اسی چیز کو, یعنی اس مغفرت اور رحمت کو حاصل کرنے کا کی راہ کیا ہے, وہ راہ ولایت ہے. یعنی خدا کے انعام یافتہ بندوں سے اپنے کو کنیکٹ کرنا، یہ رب کی مغفرت اور رحمت کے نزول کا سبب ہے. تو جس نے بھی اس حماقت کو اپنے دماغ میں جگہ دے دی کہ میں عبادت کرتا ہوں، میں عالم ہو گیا ہوں، میں متقی ہو گیا ہوں، وہ فقط اور فقط خسارے میں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہاں پر ایک گولڈن رول دیا ہے آتے ہی اپنی پوری نسل کو کہ دیکھو یہاں پر ہم اس چیز کی وجہ سے پھنس گئے، نکلنا کس ذریعے سے؟ مغفرت اور رحمت رب. اللهم صل على محمد.